ودخل النفس عن الحرام فإن الجنة هي المأوى. فقال الله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. دیکھیے ہمارے تین بنیادی عقائد ہیں: توحید، رسالت اور آخرت. ہر ایک کی اپنی ایک ریلیٹو امپورٹنس ہے. اور منتخب صاحب پارٹ ٹو آپ پڑھیں گے تو پہلا اس کا چیپٹر یا لیکچر جو ہے وہ ایمان کے لیے موضوع پر انشاءاللہ ہوگا. اب جو بات عرض کروں وہ وہاں پر بھی آئے گی، منتخب صاحب پارٹ ٹو درس نمبر ایک انشاءاللہ. دوسری بات یہ کہ ان تمام عقیدوں کی جہاں جہاں اپنی ایک ریلیٹو امپورٹنس ہے، وہیں ان تین عقیدوں میں آخرت کے عقیدے کی اہم ترین جو اہمیت کہہ لیجیے وہ یہ ہے کہ ہمارے عمل پر سب سے زیادہ یہی عقیدہ اثر انداز ہوتا ہے. سارے فساد کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان بھول گیا کہ اسے موت آنی ہے، یا بھول جاتا ہے کہ اسے موت آنی ہے، اور بھول جاتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کا جواب بھی دینا ہوگا. سارے فساد کی بنیادی وجہ یہی ہے. یہی وجہ ہے کہ رسولوں کی دعوت میں بنیادی فنکشن یہی تھا کہ آخرت کے ماننے والوں کو بشارت دینا اور آخرت کا انکار کرنے والوں کو انذار کرنا، ڈرانا. ان کی محنت دلوں پر ہوتی تھی، ان کی محنت آخرت کے عقیدے کو پختہ کرنے پر ہوتی تھی. جب یہ اندر سے تبدیلی آ جائے تو انسان کے اعمال بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، اور یہی پائیدار تبدیلی ہے جس کو ہم گراس روٹ لیول سے تبدیلی کہہ سکتے ہیں. تو رسولوں کی اصل محنت اسی عقیدے پر ہے، اور جتنا یہ عقیدہ مضبوط ہوگا اتنا ہمارا عمل درست ہوگا. اور جتنا انسان اپنی موت کو بھلائے گا، آخرت کی پیشی کو بھلا دے گا، وہاں کے ریوارڈ یا پنشمنٹ، عذاب و ثواب کو بھلا دے گا، اتنا ہی اس کا عمل یہاں رہتے ہوئے برا ہوتا چلا جائے گا. یہ اس عقیدے کی اہمیت ہے. اسی کو قرآن نے کہا سورہ النازعات میں آیت نمبر 40 اور 41 میں: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو ڈرتا رہا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور جس نے اپنے نفس کی خواہش کی پیروی سے دھوکا اپنے آپ کو، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو جنت اسی کا ٹھکانہ ہو. اللہم انا نسألوک الجنہ، اے اللہ ہم اس سے جنت کا سوال کرتے ہیں. اب دیکھیے یہاں بتایا گیا اس سورہ نازعات آیت 40 اور 41 ہے کہ جو ڈرتا رہا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے اور اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی سے اس نے اپنے آپ کو روکا، اس کے لیے جنت کا معاملہ. تو وہ ہے ہمارا سفر کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. وہ ہے لوٹنا ہمارا آخرت کی طرف. اس آخرت کی فکر اور اس کے مراحل ہم سمجھنے کی اس وقت کوشش کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا ہے جامع ترمذی کی حدیث میں کہ من التیس من دار نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول کرے، اس پر قابو پا لے اور عمل کرے وہ زندگی کے لیے جو موت کے بعد آنے والی ہے. اس سے بڑی کوئی عقل مندی نہیں، اس سے بڑی کوئی لاجیکل بات نہیں کہ اس دنیا کی عارضی زندگی کے مقابلے میں انسان آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کو ترجیح دے. اس دنیا کے عارضی سے شارٹ ٹرم بینیفٹ کے مقابلے میں، فائدے کے مقابلے میں، ہمیشہ کا جو لانگ ٹرم بینیفٹ ہے، ہمیشہ رہنے والا فائدہ ہے آخرت میں جنت کا، اس کو انسان ترجیح دینے کی کوشش کرے. تو عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے اور عمل کرے وہ زندگی کے لیے جو موت کے بعد آنے والی ہے. یہ اس موضوع کی صرف اہمیت ہم نے سمجھی. اب 14 مرحلے ہیں جو ہم سمجھیں گے فکر آخرت کے حوالے سے. شاید کوئی باتیں نئی نہ ہوں آپ کے لیے، اکثر باتیں وہی ہیں جو ہم جانتے ہیں، لیکن قرآن بھی اپنے آپ کو تذکرہ قرار دیتا ہے، ذکرا قرار دیتا ہے. یعنی انسان میں نسیان کا بھول جانے کا مادہ موجود ہے، تو ضروری ہے کہ ان باتوں کو بار بار دہرایا جائے. اگر قیامت کا دن سورۃ الفاتحہ میں ملتا ہے ہمیں، قیامت کا ذکر سورہ فاتحہ میں ملتا ہے، مالک یوم الدین پہلی سورت قرآن کی، اللہ بدلے کا جن کا مالک ہے، تو بالکل آخری بارے میں بھی آپ کو ذکر دے آوائیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے شخص کو دیکھا جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے، فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتا. تو اگر پہلی سورت میں مل رہا ہے ذکر، تو بالکل آخری بارے میں قیامت کا ذکر مل رہا ہے، بار بار مل رہا ہے. روزانہ کی ہر رواج کے رقط میں بار بار آخرت کو دہرا رہے ہیں. کیوں؟ اسی لیے کہ جتنی وہ فکر پختہ رہے گی اتنا عمل ہمارا درست ہے. اب آئیے وہ 14 مرحلوں کو سمجھنے کی کوشش کریں جو اس آخرت کے سفر میں پیش آنے والے ہیں. سب سے پہلا مرحلہ ایک انڈیویجول کی, ایک انسان کی موت کا مرحلہ. قرآن نے کہا ہے تین مرتبہ, مثلاً سورہ آل عمران آیت نمبر 185, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا. تین مرتبہ یہ الفاظ قرآن میں آئے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن نسائی کی حدیث میں, من مات فقد قامت قیامت, جو مر گیا اس کی قیامت تو واقع ہے. یہ قیامت پوری زمین پر آئی ہے, ہم جانتے ہیں اسے. اذا السماء انفطرت و اذا الكواكب انتثرت و اذا البحار فجرت و اذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت و اخرت. یہ سورہ انفطار کی پہلی پانچ آیات, آخری پانچ. آسمان پھٹ جائے گا, ستارے ماند پڑ جائیں گے, سمندر ابل پڑے, قبریں کھول دی جائیں, ہر انسان یہ دیکھنے کا اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا ہے. یہ قیامت ہے پوری دنیا پر جو مجموعی طور پر ایٹ اے ٹائم واقع ہو. ایک قیامت میری اور آپ کی وہ ہے موت جو ہمارے سر پر سوار ہے. من مات فقد قامت قیامته, جو مر گیا اس کی قیامت تو واقع ہو. اور ہمیں اپنے آپ کو مارجن دے کر غلط فہمی میں مبتلا ہونے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. وہ سر پہ سوار ہے, اللہ کے ہاں طے ہے, لیکن مجھے اور آپ کو معلوم ہے. اور جانے والے ہمارے سامنے جا رہے ہیں, کس کس طرح جا رہے ہیں, کس کس عمر میں جا رہے ہیں, یہ بھی ہمیں پتا ہے. ایک میرا کزن, میرے چچا کا بیٹا پیدا ہوا, ایک سانس اس نے لی, اس کے بعد اس کا انتقال ہوا بغیر کسی میڈیکل اپیرنٹ میڈیکل ریزننگ کی کوئی. اور اللہ تو پابند نہیں ظاہری وجہ کی بنیاد پر کہ وہ کسی کو موت دے, اللہ تو پابند نہیں. ایک میرے بھائی کے دوست کا بیٹا 3 دن میں اس کا انتقال ہوا. ایک کزن کی بیٹی میری بھتیجی, وہ 1.5 برس انتقال ہوا. تینوں کے جنازے میں نے خود پڑھایا. اور 14 میرے ایک اسٹوڈنٹ تھا, 21 سال تک, وہ اے سی سی اے کر رہا تھا, میرے گرو سے بھی آتا تھا. بہن بھائی کو صبح چھوڑ کر آیا ہے اسکول میں اور آ کر گھر پہ لیٹا 8:30 بجے, 9:15 بجے کے قریب اس سر میں تکلیف ہوئی, 9 بجے انتقال ہوا. چاروں کیسز کے اندر ایک سانس, 3 دن, 1.5 برس, 21 سال, ہم سب یہ ایج کراس کر چکے ہیں, کیا شیورٹی ہے ہمارے پاس. وہ سر پہ سوار, اور اس سے بڑا کوئی واضح نہیں کہ انسان صرف قبر کو ہی دیکھ لے جاتے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ذکر آتا ہے, جب وہ قبر پہ جاتے تھے, قبرستان جاتے تھے, تو ان کی داڑھی بھی ان کی آنکھوں سے تر ہو جاتی. تو لوگوں نے سوال کیا کہ جنت اور جہنم کا اتنا ذکر ہوتا تو وہ بات نہیں ہوتی جتنی آپ قبر دیکھ کے آپ کی کیفیت ہو جاتی. تو میں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سن رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. جو ادھر کامیاب ہوا وہ آگے بھی آسانی اس کے لیے, اور جو ادھر ناکام ہو گیا وہ آگے بھی مشکلات میں جھل گیا. یہ پہلا مرحلہ, 3 دفعہ قرآن نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہو. پھر جب یہ موت آتی ہے اس کی کیفیات جو قرآن ذکر کرتا ہے, ایک موت ہوتی ہے نیک انسان کی, اور ایک موت ہوتی ہے اللہ کی نافرمان. نافرمان کی موت کا ذکر ہے قرآن میں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 27 اور 28, فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ, کیا کیفیت ہوگی جب فرشتے ان کی روئے قبض کر رہے ہوں گے اور مارتے ہوں گے ان کے چہروں پر بھی, ان کی پیٹھوں پر بھی. رَأَيْتَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ, یہ اس لیے کہ انہوں نے اس ماں کی پیروی کی جسے اللہ نے ناپسند کی, نافرمانی اللہ کی, اور اللہ کی رضا کو انہوں نے ناپسند کیا, اس کے لیے کوشش نہیں, تو اللہ نے ان کے اعمال خط کر دیے, ضائع کر. اے اللہ ہمیں ایسی بری موت سے محفوظ کرنا. اس کے برعکس نیک آدمی کی موت کا بیان قرآن ہمیں بتاتا ہے سورہ النحل آیت نمبر 32 میں فرمایا, الذین تتوفاهم الملائکۃ طیبین, وہ لوگ کہ جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں پاکیزگی کی حالت میں, مراد عمل بھی پاکیزہ اور عقیدے بھی پاکیزہ, یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون, تو فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ سلامتی ہو تم پر, داخل ہو جاؤ جنت میں ان اعمال کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے. یعنی اسی روح کے قبض ہونے کے ساتھ ہی جو ہے وہ بشارت کا معاملہ, گڈ نیوز کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. یہ پہلا مرحلہ موت کے حوالے سے. ویسے اللہ کے رسول نے دعا بھی ہمیں سکھائی, اللہم انا نعوذ بک من سکرات الموت, اے اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں موت کی سختیوں, اللہ ہمارے لیے مرحلہ آسان فرمائے. دوسرا مرحلہ وہ ہے برزخ کے عالم میں ٹرانسفر ہو جانا انسان کا. عام طور پر ہم اسے قبر کی زندگی کہتے ہیں. وہ لفظ بھی قرآن میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے, قبر کا لفظ احادیث مبارکہ میں آتا ہے. لیکن ممکن ہے کہ ایک شخص کی ہوا ہی میں موت واقع ہو گئی, ڈوب کر واقع ہو گئی, زلزلے میں لوگ چلے گئے واقع اس طریقے سے ہو گئی ہو, اس کو تو قبر نہیں مل سکتی. تو زیادہ براڈر پرسپیکٹو میں وسیع تر مفہوم میں جو لفظ قرآن میں استعمال ہوا وہ برزخ کا لفظ آگ. یہ ادھر دنیا میں آنکھ بند ہوئی اور ادھر قیامت میں کھلے گی, اس درمیانی وقتے کو آر کہا گیا, برزخ کہا گیا. قرآن نے اس کا ذکر آیا سورۃ المؤمنون آیت نمبر 99 اور 100, فرمایا یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی قول رب ارجعون, وہ کہتے ہیں میرے رب مجھے دوبارہ لوٹا دے, ایک موقع اور دے, یہ بڑا حسرت بڑا انجام. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, اے کاش کے میں عمل کر لوں وہ نیک اعمال جو میں چھوڑ آیا, میں نہیں کیے تھے دنیا میں, اللہ ایک موقع دے. کل لا, اللہ فرمائیں گے ہرگز نہیں. انہا کلمت ہوا قائلھا, یہ تو ایک بات ہے پہلے بھی کہتا رہا, ذرا موقع مل جائے تو میں نیک بن جاؤں گا, ذرا فرصت مل جائے تو میں یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا, وہ کہتے ہی رہتا تھا. ممی مواہم برزخن الى یوم یبعثون, اور ان کے بعد برزخ ہوگی, آڑ ہوگی, پردہ ہوگا اس دن تک کے لیے جب کہ وہ دوبارہ کھڑے کیے جائیں, یعنی قیامت تک. تو یہ برزخ طرف قرآن میں آیا, ادھر دنیا میں آنکھ بند ہوئی, اس وقت سے لے کر قیامت کی پیشی تک کے وقت کو برزخ کہا گیا. عام قبر اسے قبر کی زندگی کہتے ہیں. اس قبر کی زندگی میں عذاب بھی ہے یا رحمتیں بھی ہیں, جیسے کہ جامع ترمذی کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جنت کے باغیچوں میں سے, گارڈنز میں سے ایک باغیچہ, یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. قبر کے عذاب کے متعلق بہت سے لوگ شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں, فتنہ ہے یہ, اس وقت اس کی بحث میں جانے کا موقع نہیں, لیکن صحیح حدیثوں سے بالکل ثابت. اللہ کے رسول خود دعا مانگتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں قبر کے عذاب. تو ہمیں ماننا لازم ہے کیسے ہوتا ہے, یہ غیب کا معاملہ ہے. ہمارا مسئلہ یہ نہیں کہ کیسے ہوگا, ہمارا مسئلہ ہے کہ اللہ اس عذاب سے ہمیں بچا لے. وہیں پہ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ سوالات شروع ہو جاتے ہیں, تین سوالات, اور ہماری زندگی کے اہم ترین سوالات. پہلا سوال میں رب کا, بتاؤ تمہارا رب کون. دوسرا سوال ماں دین کا, تمہارا دین کیا. تیسرا سوال من نبی کا, تمہارے نبی کون ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تین سوال زندگی بھر, کسی اور موقع پر اس سے گفتگو تو ہوگی, لیکن مختصرا یہ کہ آدمی نے ہوم ورک کیا ہو تو سوالات کے جوابات دے سکتا ہے نا امتحان میں. تو آج اگر اللہ کو واقعی رب مان کر, بڑا مان کر اس کی مانیں گے, واقعی اسلام کی تعلیمات کو سیکھ کر اس پر عمل ہوگا, اور واقعی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کی سنت پر عمل ہوگا, تبھی تو جواب دے سکے, ورنہ تو جواب دینا ممکن نہیں ہوگا. اے اللہ ہمارے ان سوالات کو آسان فرما دے اور ان کی تیاری کی ہمیں توفیق عطا کر. تو یہ قدر حدیث میں لفظ, برزخ قرآن میں لفظ, وسیطر لفظ برزخ, یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بھی اور جہنم کے عذابوں میں سے ایک عذاب بھی. اس کے بعد تیسرا مرحلہ برزخ کا وقت ختم ہوگا اور قیامت برپا ہوگی. مثلا قرآن نے کہا سورہ یاسین آیت نمبر 51 اور 52 میں, من کے کافی سور اور سور میں پھوک مار دی جائے گی, فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون, تو وہ اپنی قبروں سے نکلیں گے تیزی کے ساتھ اپنے رب کی طرف دوڑتے ہوئے. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا, تو کہیں گے کس نے ہماری مرقد سے, ہماری آرام گاہ سے ہمیں کھڑا کر دیا. اب اس کو بھی سمجھ لیجیے, آرام گاہ قبر میں, آرام گاہ یہ مجرمین کا بیان ہے. کیا مطلب, قیامت کی ہولناکی کو جب دیکھیں گے مجرم تو محسوس کریں گے قبر میں جو عذاب تھا وہ تو راحت. ایک آدمی کی انگلی پہ کٹ لگ جائے وہ چیختا بھی ہے, وہ چلاتا بھی ہے, لیکن دوسرا ہاتھ ہی کٹ جائے تو اس انگلی والے کٹ کو تو وہ بھول ہی جائے گا, سمجھے گا تو کوئی مطلب ہی نہیں سمجھے. یہ ہے قیامت کی حولات کی مجرمین کے, کہ دیکھیں گے تو قبر کو سمجھیں گے ہماری آرام گاہ کو, اس کے عذاب حالانکہ وعدہ بڑا شدید ہے, لیکن وہ سمجھیں گے کہ نہیں ہم تو آرام گاہ. بہرحال ہاں وہاں کا رحمان کہا جائے گا یہ ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا, وہ صدق المرسلون اور رسول نے سچ بات کی کہ قیامت برپا ہو. اسی کھڑے کیے جانے میں قبروں سے ایک مرحلہ وہ بھی ہوگا کہ کچھ لوگ اندھے بنا کر کھڑے کیے جائیں وہاں پر. اور قرآن اس کا ذکر کیا ہے سورہ طہٰ آیت نمبر 124 125 اور 126, ومن اعرض عن ذکری, اور جو میرے ذکر سے میری اس یاد اس قرآن سے منہ موڑ لے گا, فإن له معیشة ضنکا, تو اس کی زندگی تنگ, سکون قلب اللہ پیس آف مائنڈ اللہ چھین لے, ونحشرہ یوم القیامۃ اعمیٰ, اور قیامت کے دن ہم انہیں اندھا کھڑا کریں, ایسے شخص کو اندھا کھڑا کریں. قال رب لما حشرتنی اعمیٰ فقد کنت بصیرا, وہ کہے گا اللہ تعالیٰ نے مجھے اندھا کیوں کھڑا کر دیا, میری تو خوب آتی تھی, میں بہت کچھ دیکھا رہا دنیا. قال کذلک اتت آیاتنا فنسیتها وکذلک الیوم تنسا, اسی طرح میری آیات تیرے پاس آتی, میرا قرآن تجھے پیش کیا جاتا, تجھے فراموش کر دیا میرے قرآن کو, نظر انداز کر دیا, بھلا دیا, ساتھ تجھے بھی میری رحمت سے دور کر دیا. یہ کتنا ٹیٹ فار ٹیٹ والا معاملہ تھا, عید کا جواب اچھا سی وہ اللہ, تم نے کتاب فراموش کی, میرے قرآن کو فراموش کیا, آج تمہارے لیے میرے پاس کچھ نہیں. ایسے لوگوں کو اللہ اندھا بنا کر کھڑا کرے, اللہ ہمیں اس برے انجام سے محفوظ فرمائے. چوتھا مرحلہ حشر کے میدان میں پیشی, فرمایا قرآن نے سورہ الکہف آیت نمبر 47-48 میں, فرمایا کہ ویوم نسیر الجبال, اور جب ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے, کلیحن المنفوش پڑھتے ہیں سورۃ القارعہ, روئی کی طرح اڑتے پھریں گے, ویوم نسیر الجبال, اور ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے اس میں, فترى الارض بارزة, اور تم زمین کو دیکھو گے وہ چٹیل ہو جائے گی میدان کی طرح, وحشرناہم, اور ہم سب کو جمع کریں گے, فلم نغادر منہم احدا, ان میں سے کسی ایک کو بھی باقی نہیں چھوڑیں گے, وعرضوا على صف ربك, اور وہ آپ کے رب کے سامنے صفوں کی صورت میں قطار کی صورت میں پیش ہوں گے. کہا جائے گا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرة, یقینا تم آگے ہو ہمارے پاس اسی طرح جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا, بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا, بلکہ تم تو یہ گھمنڈ کر بیٹھے تھے کہ ہم نے تمہارے لیے وقت طے ہی نہیں کیا ہے. یہ ہے حشر کے میدان میں پیش کر دیا جائے, ایک بھی نہیں بچے. اچھا ذمہ ایک مسئلہ سمجھ لیجئے, سب کو ویسے ہم لے آئے جیسے پہلی مرتبہ پیدا کیا, یہ پہلی مرتبہ سب کی پیدائش ہوئی تھی عالم ارواح میں, عالم ارواح میں سورہ الاعراف آیت 172 میں اس کا بیان ہے, الاعراف 172, سارے انسانوں کی روحوں کو ایک وقت اللہ نے پیدا کیا اور ان سے وعدہ لے لیا تھا, الستم ربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, قالوا بلا, اور سب نے کہا کہ یقیناً آپ ہمارے رب ہیں. اس کو ذہن میں رکھیے گا. پھر دنیا میں ہم آئے ہیں, یہ کہ بات دیجیے, ہمارے دادا آئے, پھر ہمارے والد آئے, پھر ہم آ گئے, ہماری اولاد آئے, یہ کہ بات دیجیے, لیکن قیامت کے دن پھر سارے کے سارے بیک وقت پیدا کیے گئے. یہ تھا چوتھا مرحلہ حشر کے میدان میں پیشی, سارے کے سارے لوگ ایک ہی وقت میں جمع ہوں. پانچواں مرحلہ اعمال نامے پیش کیے جائیں, لکھی ہوئی کتابیں دے دی جائیں, مثلا قرآن نے کہا سورۃ الکہف آیت نمبر 49, تو وہ آئی کتاب, اور کتاب پیش کی جائے گی, فترى المجرمین مشفقین مما فیہ, پس مجرمین کو دیکھو گے کہ وہ ڈرتے ہوں گے اس سے جو کچھ اس کتاب میں ہوگا, ایک ایک عمل ریکارڈڈ ہوگا. جیسے ہم پڑھتے ہیں سورۃ زلزال میں آخری دو آیات, فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, ذرہ برابر بھلائی ہوگی انسان اسے موجود پائے گا, اور ذرہ برابر برائی ہوگی انسان اسے دیکھ لے گا. یہ تو سورہ زلزال تھی. میں اب پڑھ رہا آپ کے سامنے سورہ الکہف آیت نمبر 49 کہ وہ بیال کتاب اور کتاب پیش کر دی جائے. فتح المجرمین مشفقین مما فی, بس مجرمین کو دیکھو گے کہ وہ اس سے ڈر رہے ہوں گے جو ان کے نام اعمال میں لکھا ہوگا. ویقولون, اور وہ کہتے ہوں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب, ہائے ہماری شامت کی کیسی کتاب ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, اس نے تو کسی بات کو نہیں چھوڑا, خواہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو, ہر ہر عمل ریکارڈ کر لیا ہے. ووجدوا ما عملوا حاضرا, اور جو اعمال انہوں نے کیے ہوں گے وہ اسے وہاں موجود پائیں گے. ولا یظلم ربک احدا, اور آپ کا رب کسی ایک پر بھی ظلم فرمانے والا نہیں. یہ باتیں آج سمجھنا ہمارے لیے آسان ہے کہ کس طرح ریکارڈنگ ہوتی ہے ایم پی 3 پلیئر کے اندر, آڈیو کیسٹس کے اندر, ویڈیو کیسٹس کے اندر, کس طرح مووی بنتی ہے موبائل فون کے اندر, ہینڈی کیم کے اندر. یہ باتیں اس دور میں سمجھنا کوئی ہمارے لیے مشکل نہیں. ایک ایک عمل وہاں پر پیش ہو جائے گا. یہ پانچواں مرحلہ تھا اعمال نامہ پیش ہونے کا. اب اس کے بعد چھٹا مرحلہ ہے اکاؤنٹیبلٹی, محاسبہ, حساب کتاب. وہ حساب کتاب امتوں کا بھی ہوگا اور وہ حساب کتاب افراد کا بھی ہوگا. کہ اس سے پہلے کہ چھٹے مرحلے کی تفصیل آپ کے سامنے بیان ہو, اب آئیے آپ کو میں نے کہا تھا کہ نظم موت کے حوالے سے ایک ہے وہ سنتے ہیں. انشاءاللہ
صلى الله عليه وسلم للصلاة فرأى الناس كأنهم يبتشرون قال أما إنكم لو أكثرتم ذكر هادم اللذات لشغلكم عما أرى الموت فاكثروا ذكر هادم اللذات الموت رواه الترمذي. حضرت أبو السيد الخدري الذي كتب في روايته في رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما في ذكر التشريك تو آپ نے لوگوں کو امتحان میں دیکھا کہ گویا نماز کا ترقی میں وہ سلسلہ کر رہا ہے اور یہ حالت علامت کی غفلت کی زیادتی تھی, اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت کی اصلاح کے لیے اشارہ فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر تم جنتوں کو توڑ دینے والی موت کو زیادہ یاد کرو تو وہ تمہیں اس غفلت میں مبتلا نہ ہوتی ہے, لہٰذا موت کو زیادہ یاد کرو. حدیث کو ہم سے پچھلے رقم
میرے گھر میں کی خبر سن کر جمع ہو
اور وہ چھٹا مرحلہ ہمارے زیر مطالعہ تھا حساب کتاب آخرت کا. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ حساب کتاب دو سطحوں پر ہوگا اور انتہائی باریک بینی کے ساتھ. قرآن نے کہا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 284 میں فرمایا کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ, جو کچھ تمہارے سینوں کے اندر ہے تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو, اللہ کو محاسبہ فرما لے گا. صرف اعمال نہیں بلکہ نیت ارادے پوشیدہ باتیں وہ تب بھی پیش ہو جائیں گے اللہ. اللہم حاسبنا حساب یسیرا, یہ دعا ہمیں سکھائی گئی, اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما. اب جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ یہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے, محاسبہ ہے, یہ دو سطحوں پر ہے. محاسبہ امتوں کی سطح پر ہوگا, اس میں قرآن کا سورہ نساء کی آیت نمبر 41 میں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. کیا کیفیت ہوگی اس دن کی جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اس کے خلاف کھڑا کریں اور آپ کو کھڑا کریں گے ان کے خلاف. یہ آیت تھی سورہ نساء کی آیت نمبر 41. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تلاوت فرما رہے تھے سورہ نساء کی. جب اس آیت پر پہنچے تو اللہ کے رسول سن رہے تھے, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ حسب کافی ہے, بس کافی. کیوں؟ آپ کو یہ خوف رہا, اس بات کا افسوس اور رنج رہا کہ مجھے اپنے لوگوں کے خلاف گواہی دینی پڑے. خلاف سے مراد کیا ہے؟ ہر رسول اپنی قوم کے خلاف کھڑے ہو کر کہیں گے اللہ میں نے ان کو پیغام پہنچا دیا تھا, اس کے بعد انہوں نے مانا نہیں مانا ان کا مسئلہ. اور قرآن یہ بھی کہتا ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 6 فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. ہم لازمًا ان سے بھی سوال کریں گے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا, تم نے کیا کیا رسولوں کی دعوت کے پیغام کے ساتھ, اور لازمًا رسولوں سے بھی پوچھیں گے کہ پیغام پہنچا دیا گیا. اس معنی میں امتوں کی سطح پر محاسبہ ہوگا. لیکن اگلا محاسبہ دراصل محاسبہ وہ فرد کی بنیاد پر, انڈیویجول کی بنیاد پر. اور قرآن نے کہا ہے سورہ مریم آیت نمبر 95 میں وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا, ہر ایک ان میں سے قیامت کے دن اکیلے اکیلے حاضر ہوگا اللہ کے سامنے, اکیلے اکیلے آنا ہوگا اور ہر ایک کو اپنی جواب دہی پتر نہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر باپ روٹی کھا لے تو بیٹے کی بھوک نہیں مٹ سکتی, باپ بیمار ہو دوا کر دی ہو بیٹا کہے کہ میں پی لوں تو باپ کو شفا نہیں مل سکتی. ہر ایک کو جواب اپنا خود دینا پڑے. پھر اس سوالات کا طویل رشق ہے, کچھ ہم جانتے بھی. پہلا سوال طبرانی شریف کی روایت ہے نماز کے متعلق, اگر نماز درست ہوئی تو آگے دیگر معاملات بھی درست ہوں گے, اور اگر نماز سے بگاڑ پیدا ہو گیا تو بقیہ معاملات بھی بگڑ جائیں. یہ پہلا سوال نماز کے متعلق. پھر سوالات کی ایک اور لسٹ, سورہ عصر کا مطالعہ شروع ہو چکا ہے جی, پانچ سوالات پڑھ لیے آپ لوگوں نے؟ نہیں, آپ پڑھیں گے ابھی ان کا انسان الفی قصر کی تشریح میں. سب سے بڑا خسارہ کہاں کا ہے؟ آخرت کا. جامع ترمذی کی روایت سورہ عصر کے مضامین میں بھی آئے گی انشاءاللہ تشریح میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندے کے قدم قیامت کے دن اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ پانچ سوالات کے جوابات کو پیش نہ کر دو. نمبر ایک, زندگی بتاؤ کہاں لگائی؟ یہ پڑھا کہ نہیں؟ ابھی نہیں پڑھا. زندگی کہاں لگائی؟ یہ پوری زندگی اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس, ہم اس کے مالک نہیں, مالک اللہ ہے, ہم امین ہیں, کسٹوڈین ٹرسٹیز ہیں. اس پوری زندگی کے ایک ایک لمحے کا جواب دو. نمبر دو, بتاؤ جوانی کہاں کھپائی؟ جب انسان کی ساری صلاحیتیں اپنے کلائمیکس پر, اپنے نقطہ عروج پر ہوتی. نمبر تین, مال کہاں سے کمایا؟ نمبر چار, مال کہاں خرچ کیا؟ حلال طریقے پر کمایا یا حرام سے؟ اللہ کی فرما برداری میں خرچ کیا یا نہ فرمانے کے کام ہو؟ اور پانچواں اور اہم ترین سوال, جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل؟ ہم سب کی ذمہ داری بڑھ رہی ہے جتنا ہم سیکھیں. تو زندگی کہاں لگائی, جوانی کہاں کھپائی, مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں خرچ کیا, اور جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, جب تک بندہ ان پانچ سوالات کے جوابات نہیں دے دے گا اس کے قدم اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکے. اللہم حاسبنا حساب یسیرا, اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما. پھر اور سوالات ہیں جو گاہے بگاہے آپ کے اس کورس میں آپ کے سامنے آتے رہے. مثلا ایک سوال آئے گا منتخب نصاب پارٹ 3 10 نمبر 3 سورۃ تحریم میں آپ پڑھیں گے, مشہور حدیث ہے MN3 10 نمبر 3 آپ پڑھیں گے, اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری شریف کی روایت ہے, کل لوگوں راعین اور کل لوگوں مسئول ارعیتہ, ہر ایک میں سے نگبان نگران, اور جو لوگ اس کے زیر تحت ہوں گے ان کے متعلق اس سے سوال ہوگا. بیوی کے متعلق شوہر سے سوال ہوگا کہ اس کو جہنم سے بچانے کی فکر اور کوشش کی یا نہیں. اولاد کے متعلق ماں سے بھی پوچھا جائے گا, اس سے بڑھ کر باپ سے پوچھا جائے گا. تو تمہیں سے ہر ایک نگران ہے, حکمرانوں سے رعایا کے متعلق پوچھا جائے تمہیں ان پر حافظیت دی تھی کیا کیا ان کے ساتھ, تو ہر ایک تمہیں سے نگران, جو اس کی نگرانی میں جو اس کے نیچے ہیں زیر تحت ہیں ان کے متعلق اس سے لازمن سوال ہوگا. قیام یہ کئی سوالات ہیں جو انشاءاللہ گاہے بگاہے اس کورس میں آپ کے سامنے آتے جائیں گے. اللہ ہمیں ان کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد ذکر یہی ہے کہ قرآن بتاتا ہے کہ نام اعمال نیک لوگوں کا دائیں ہاتھ میں ملے, ہم سب کو معلوم, اور برے لوگوں کا بائیں ہاتھ میں دیا جائے. پھر تین گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے. سورہ واقعہ میں اس کا ذکر ہے, سورہ واقعہ آیت نمبر 7 سے 11 میں اس کا ذکر ہے. ایک مقرب جنت والے ہوں گے, اعلیٰ مقام والے مقرب لوگ ہوں گے جنت کی اعلیٰ کلاس کے اندر, ایک ان کا گروہ ہو جائے گا. ایک عام اہل جنت ہوں گے دائیں ہاتھ والے, اصحاب الیمین جنہیں کہا جائے, اور یہ جہنم والے ہوں گے اصحاب الشمال بائیں ہاتھ والے. ان تین گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے. نمبر ایک مقرب بندے اللہ کے, نمبر دو اعلیٰ عام اہل جنت دائیں ہاتھ والے, اور نمبر تین اہل جہنم بائیں ہاتھ والے. ان تین گروہوں کا بیان سورہ واقعہ میں آیت نمبر 7 سے 11 میں ہمارے سامنے آتا ہے. یہ چھٹا مرحلہ تھا تفصیل اس پر ہم نے سمجھی, محاسبے کے حوالے سے. محاسبہ اجتماعی سطح پر بھی, امتوں کی سطح پر بھی, اور محاسبہ بالآخر انفرادی سطح پر بھی. اب جب یہ محاسبہ ہو جائے گا, پیشی ہو رہی ہوگی, تو ساتواں مرحلہ آ جائے گا. اور وہ ساتواں مرحلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جھوٹ بولیں گے اللہ کے ساتھ, بات اچھی لگ رہی لیکن بولیں گے جھوٹ. مثلاً مشرک ہیں, ان کا ذکر سورہ انعام میں ہے آیت 23 اور 24. مشرکین سورہ انعام آیت 23 اور 24 کہیں گے مغوال ربنا ما کنا مشرکین, اللہ کی قسم ہمارے رب کی قسم, ہم تو شرک نہیں کرتے تھے. یہ گناہ یہ برائیاں اتنی گراوٹ پر انسان کو لے جاتی ہیں کہ بندوں سے انسان جھوٹ بولتا ہے, اللہ کے سامنے بھی کھڑا ہوگا تو جھوٹ بولے گا. اسی طرح منافقین کا ذکر ہے سورہ مجادلہ آیت نمبر 18. قرآن نے کہا یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم, جس دن اللہ سب کو کھڑا کرے گا جمع فرمائے گا تو اللہ کے سامنے قسمیں کھائیں گے جیسے مسلمانوں کو تمہارے سامنے قسمیں کھاتے, جیسے مسلمانوں کو اپنے جھوٹے ایمان کا اظہار کرنے کے لیے منافقین قسمیں کھاتے ہیں, ایسے اللہ کے سامنے اپنے ایمان کے جھوٹے دعووں کے لیے قسمیں کھائیں. اتنی گراوٹ پیدا کر دیتا ہے یہ نفاق کا مرض کہ آدمی اللہ کے سامنے بھی جھوٹے قسمیں کھائے گا. اس میں یہ ساتواں مرض آ گیا, عدالت میں بھی ہوتا ہے نا, مجرم کبھی اقرار کرتا تھا جرم کا, کبھی جھوٹ بولتا ہے, وکیل بھی ہائر کر دیتا ہے, تو جھوٹ بولے گا. یہ ساتواں مرحلہ. اب اس کے بعد آٹھواں مرحلہ آ جائے, اور وہ آٹھواں مرحلہ اللہ کی طرف سے گواہ پیش کیے جائیں گے. گواہوں میں انبیاء بھی ہیں اور دیگر لوگ بھی. اس کا ذکر ہے سورہ زمر آیت نمبر 69. انبیاء تو پوری پوری امت کے خلاف گواہی دیں گے, اللہ ہم نے پہنچا دیا تھا, انہوں نے جانتے بوجھتے کہا. سورہ زمر آیت 69, زمر آیت 69. اس کے بعد قرآن کہتا ہے ہمارے جسم کے 6 اعضا گواہی دیں گے ہمارے خلاف. سورہ نور آیت نمبر 24, ہماری زبان گواہی دیں گے. اچھا پہلے وہ بول رہے ہوں گے, ان کی زبان اپنے اختیار سے بولنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. پہلے جب وہ بول رہے ہوں گے تو اپنے اختیار سے بول رہے ہوں گے, اب جو زبان بولے گی کس کے حکم سے بولے گی؟ اللہ کے حکم. سورہ نور آیت نمبر 24. پھر سورہ یاسین آیت نمبر 60 یا 65 ہے, میں سب ریکال نہیں کر پا رہا. سورہ یاسین 60/65. ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے. سورہ حامیم السجدہ, اس کو سورہ فصلت بھی کہتے ہیں, دو نام, حامیم السجدہ یعنی سورہ فصلت آیت نمبر 20 اور 21. ہمارے کان, ہماری آنکھ اور ہماری کھال, یہ سب گواہی دیں. آنکھ کان اور کھال 6 اعضا ہو گئے, زبان ہاتھ پیر کان، آنکھ اور کھالے. تو لوگ پوچھیں گے سورہ حامی سجدہ کا ایسے سپاہی نہیں سر کس لما چاہیے تمہارے نا، اپنی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی، کیسے دے دی؟ اور وہ کھالے جواب دیں گے انتقا اللہ الذی انتقا کل شیء، ہمیں اس اللہ نے بولنے کی قوت عطا فرمائی جس نے ہر شے کو بولنے کی قوت عطا کی. جو اللہ مٹی سے پیدا کرنے کے بعد ایک عضو زبان کو بولنے کا حکم دے تو وہ بول سکتی ہے، آنکھ کو دیکھنے کا حکم دے تو وہ دیکھ سکتی ہے، وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ کل ہماری یہ کھالے بولنا شروع کر. اور آج میڈیکلی بھی یا سائنٹیفکلی بھی اس کو سمجھنا آسان ہو گیا، جانوروں کی کھالوں سے ٹیشوز لے کر وہ ڈیوائسز بنا لی گئی، بایولوجیکل ڈیوائسز ان کو غالباً کہتے ہیں، ڈیٹا اسٹور کرنے کے، ہم سی ڈیز استعمال کرتے ہیں، ڈی وی ڈیز استعمال کرتے ہیں، میٹل ہے. اب جانوروں کے ٹیشوز سے وہ اسٹوریج ڈیوائسز بنا لی گئی جس میں ڈیٹا اسٹور ہوتا ہے، اور جو عام ڈیوائسز ہیں اس سے کئی ٹائم زیادہ، کئی گنا زیادہ ان کی کیپیسٹی ہے جو بایولوجیکل ڈیوائسز، یعنی جانوروں کے ٹیشوز سے جو بنائے. اتنا آسان ہو گیا ہے ان باتوں کے اس دور میں سمجھنا، لیکن اللہ نے معاف فرمایا ہم اتنا ہی آزاد ہو کر زندگی بسر کر، زبان، ہاتھ، پیر، آنکھ، کان اور کھالوں کی کپال. جھوٹ بولیں گے ساتواں مرحلہ تھا، اللہ گواہ پیش کر دیں گے یہ آٹھواں مرحلہ ہے. گھر کے اندر سے گواہی آ گئی نا آپ کو، اب کیا جھوٹ بولے گا آدمی، تمہارے اپنے آدھا گواہی دے رہے دیکھ لو. اب نواں مرحلہ ہے اور وہ ہے کہ بچنے کے لیے کوشش کرے گا انسان، چاہے گا جیسے دنیا میں آدمی کوشش کرتا ہے مار دے کر جان چھٹوا دی، کسی کی سفارش کام آ جائے، کسی کے تعلقات سے سورس استعمال کر لوں، پی آر، یہ دنیا میں تو چل جائے گا آخرت میں نہیں چلے گا، ورنہ آدمی کے تقاضے کیسے پورے ہوں گے، مجرم بھی، گناہگار بھی، ظالم بھی، یہ سارے بخش دیے جائیں اس طریقے پر تو کہاں عادل ہوگا تھا، جبکہ اللہ العادل ہے اور قیامت برپا ہوگی ہی اسی لیے کہ عادل کے سارے تقاضوں پر عمل ہو جائے. تو اب نواں مرحلہ ہے، کوئی فرار کا امکان نہیں ہوگا. فرمایا البقرہ آیت نمبر 123، وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا، ڈرو اور بچو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی دوسرے جان کے کام نہیں آئے گی. ولا يقبل منها عدل، نہ کسی سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے. ولا تنفعها شفاعة، نہ کسی کو کوئی شفاعت، کوئی سفارش کام دے گی. ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جا سکتی. چار باتوں کی نفی ہے. البقرہ آیت نمبر 123، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی فدیہ قبول نہیں ہوگا، کوئی سفارش نہیں چلے گی، شفاعت جھوٹی شفاعت، جھوٹی سفارش، اور کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا. ایک شفاعت حق ہے، انبیاء کریں گے، رسول کریں گے، نیک لوگ کریں گے، لیکن ظالموں کے لیے شفاعت نہیں ہو سکتی. اگر ان کے لیے بھی ہو جائے تو سب کو بخارے امتحان کا مقصد بہت ہو جائے. ذہن میں رکھ لیجیے. اسی طرح انسان چاہے گا بے جرا کے فارغ ہو جائے. اور بڑے سب الفاظ ہیں قرآن میں، سورہ معارج آیت نمبر 11 سے 17، سورہ معارج آیت نمبر 11 سے 17، فرمایا کہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذن ببنیہ، مجرم انسان چاہے گا کہ عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹے کو دے دے فدیے میں، وصاحبته واخیہ، اور اپنی بیوی کو بھی دے دے، اپنے بھائی کو بھی دے دے، وفصیلته التی تقویہ، اس پورے خاندان کو بھی فدیے میں دے دے جو اس کو سپورٹ کرتا تھا، ومن فی الارض جميعا ثم ينجی، اور چاہے گا زمین پہ جو کچھ بھی کھایا ہے وہ سب کچھ دے ڈالے اور اس کو نجات مل جائے. کلا ہرگز، انہا لوا، وہ تو بے شک بھڑکتی ہوئی آگ ہے، نزاعت للشوا، جو کھال کو ادھیڑ ڈالے گی، تدعو من ادبر وتولی، وہ اس کو پکارتی ہے جس سے منہ موڑ لیا اور پیٹھ پھیر لی. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آپ کے عذاب سے محفوظ کرو. سوچئے بیٹے سے کتنی محبت ہوتی ہے, بیوی سے کتنی محبت ہوتی ہے, بھائی سے کتنی محبت ہوتی ہے. انسان کہے گا ان سب کو لے کے جاؤ جہنم میں, مجھے بتا لو کسی طور, مجرم انسان کی بات ہے. لیکن کوئی وے آؤٹ وہاں پر نہیں. یہ نبی بات ہم نے سمجھی, نوا مرحلہ سمجھا, کوئی فرار کا موقع وہاں پر, محنت کرنی تھی دنیا میں اس کا موقع تھا, آخرت میں کچھ. اب دسواں مرحلہ ہے, وہ ہے پورے صراط سے گزارنا. قرآن میں اشارہ ہے سورہ حدید آیت نمبر 12 اور 13 میں, اس کی طرف قرآن میں اشارہ سورہ حدید آیت نمبر 12 اور 13 میں. سورہ حدید آپ پڑھیں گے MN 6 میں, یعنی منتخب نصاب پارٹ نمبر 6 میں, کورس کے بالکل آخر میں جا کر انشاءاللہ. اور حدیث میں اس کی تفسیر آتی ہے کہ یہ پل صراط جو ہے وہ, اب وہ جو ہے نا بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز, یہ تو آج تک میں نے کسی حدیث سے نہیں پڑھا. ہاں اتنا ضرور ہمیں معلوم ہوتا ہے احادیث سے کہ جہنم کے اوپر سے ہوگا گزرتا ہوا. کیوں؟ ایمان والوں کو اللہ تیزی سے گزار دیں گے, جن کے پاس ایمان کا اور اعمال صالحہ کا نور ہوگا. یہ ذکر ہے الحدید آیت نمبر 12 اور 13. اللہ وہ نور کمانے اور حاصل کرنے کی آج ہمیں توفیق عطا کرنا ہے. ان کو اللہ ایمان اور اعمال صالحہ کی بدولت گزار دے گا انشاءاللہ. لیکن جو مجرم ہوں گے وہ وہی گوندے وہ جہنم میں ڈال دی جائیں گے, کیونکہ نیچے جہنم. ایمان والوں کو کیوں گزارا جائے گا؟ تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ کتنی بڑی ہولناکی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا ہے. شدید گرمی کے بعد جب ایک ٹھنڈے گلاس کا پانی ملتا ہے تو اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے. شدید عذاب سے بچا کر جب اللہ جنت میں ڈالے گا تو روئے روئے سے بندہ مومن کا شکر نکلے. یہ دسواں مرحلہ ہوتا ہے. 11 مرحلہ, جہنم والے جہنم کی طرف لے جائے جائیں. مثلاً اس کا ذکر ہے الزمر آیت نمبر 71-72 میں, وسیب الذین کفروا الی جہنم زمرا, اور کفر کرنے والے جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے گروہ در گروہ, گروپس کی صورت میں. حتی اذا جاؤہا, یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے, فتحت ابوابہا, اس جہنم کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے. وقال لهم خزنتها, اور اس کے داروغہ ان سے کہیں گے, الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم, کیا تمہیں میں سے تمہارے پاس تمہارے رسول نہیں آئے تھے, تمہارے رب کی آیات تم پر تلاوت نہیں کرتے تھے, وینذرونکم لقاء یومکم ھذا, اور اس دن کی ملاقات سے خبردار نہیں کرتے تھے. قالوا بلا, وہ کہیں گے ہاں ہاں, لیکن اس سے ماننے کا کوئی فائدہ. غرق ہوتے ہوئے تو فرعون بھی ایمان لے آئے تھا, عذاب کو دیکھ کر ماننے کا کوئی فائدہ. ولیکن حق کلمت العذاب علی الکافرین, لیکن حق ثابت ہو گیا, بات ثابت ہو گئی عذاب کی کفر کرنے والوں پر. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا, کہا جائے گا جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے. فبئس مثوى المتکبرین, کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں. اللہم اجرنا من النار. 12 مرحلہ, جنت والے جنت کی طرف ان کو لے جایا جائے گا. وسیع یہ سورہ الزمر آیت نمبر 73 میں بیان ہے, وسیق الذین تقوا ربهم الى الجنۃ زمرا, اور جنہوں نے تقوا کی روش اختیار کی, اللہ کی نافرمانی سے دنیا میں بچتے رہے, آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی بسر کرتے رہے, ان کا رب نے جنت کی طرف لے جائے گا گروہوں کی صورت. گروہ سے مراد ہے کہ جنت میں سب برابر تو نہیں ہوں گے, درجات مختلف ہوں گے. حتی اذا جاؤہا, یہاں تک جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے استقبال کے لیے کھولے جائیں گے. وقال لهم خزنتها, اور اس کے داروغہ ان سے کہیں گے سلام علیکم, تم پر سلامتی ہو, صرف تم بہت عمدہ رہے, بہت اچھے رہے. فادخلوها خالدین, ہمیشہ اس میں داخلنے کے لیے داخل ہو جاؤ, ہمیشہ رہنے کے لیے اس میں داخل ہو جاؤ. اللہم انا نسألوک الجنہ, اے اللہ ہم اس سے جنت کا سوال کرتے ہیں. اب آخری دو مرحلے, جہنم والوں کے عذاب کا بیان اور جنت والوں کی نعمتوں کا بیان. یاد رکھیے ہمارا ایمان ہے اس پر. یہ جنت اللہ نے صرف ایسے ہی دل لبھانے کے لیے بیان نہیں کی, یقیناً وہ موجود ہے. اور جہنم میں ڈراوا خالی ایسی اللہ بابا سے اب جیسے بچوں کو ڈراتے اس لیے نہیں ہے, حقیقتاً وہ موجود ہے. اللہ کے رسول کی دعائیں تھی تہجد میں, بل جنت حق والنار حق، اے اللہ جنت بھی حق ہے اور اے اللہ جہنم بھی برحق. اب آئیے تیرہواں مرحلہ جہنم والوں کی سزاؤں کا بیان. قرآن میں بھی بھرا بھرا معاملہ اور احادیث میں بھی تفصیل بہت معلوم. مثلا سورہ الحج آیت نمبر 19 سے 22، قُتِلَ أَصْحَابُ النَّارِ مِنَ النَّارِ، ان کے لیے آگ کے کپڑے تیار کیے جائیں گے. یہ تو جہنم میں آگ ہے، لباس بھی آگ کا. يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ، ان کے اوپر سے تانبے کی طرح کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے. يُسْقَوْنَ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ، جو کچھ ان کی آنتوں کے اندر ہوگا، پیٹ کے اندر ہوگا، اور ان کی کھالیں اس کو جلا دیں. اور یاد رکھیے یہ جلنا ایک مرتبہ کا جلنا نہیں. قرآن کہتا ہے کون مقام سورہ نساء آیت نمبر 56 میں کہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودہم غیرہا لیذوقوا العذاب، جب جب ایک مرتبہ ان کی کھال جلے گی تو دوبارہ ان کو ہم کھال دیں گے تاکہ بار بار وہ جلنے کے عذاب کو کرتے رہیں. ایک دفعہ ختم ہو جانے والا معاملہ نہیں، بھڑکتا ہوا معاملہ ہمیشہ کے. تو ان کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہوگا، آنتوں میں ہوگا، اور جو کچھ ان کی کھالے ہوں گی وہ چلا دے گا. برہ مقام محمد حبیب، اور اس سے بڑھ کر ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے بھی ہوں گے، ان سے مارا جائے. کلو منہ، جب جب وہاں سے وہ نکلنا چاہیں گے دوبارہ اس میں لوٹا دیے گئے. مزو کو عذاب الحریق، اور کہا جائے گا جلنے کے عذاب کو چکھتے رہو. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کا عذاب سے محفوظ. ماچس کی تیلی کتنے سیکنڈ برداشت کر سکتے ہیں؟ اور وہ آگ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مقصدة في عمد ممددة. سورہ حمزہ میں ہم پڑھتے ہیں اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ سینوں تک پہنچ جائے، وہ آگ ان پر بند کر دی جائے، بڑے بڑے ستونوں میں بند کر دی جائے، اور بھی عذابوں میں جائے گا. سورہ دخان میں کہا گیا آیت نمبر 43 میں زقوم کا درخت کھانے کو دیا جائے. اتنا بدبودار جاوید ترمذی کی حدیث ہے زقوم کے درخت کے متعلق، اس کا جو رس ہے نا، اس کا ایک ڈول، ایک بالٹی اگر دنیا میں بہا دی جائے تو پوری دنیا میں بدبو ہی بدبو وہ کھانے کو دیا جائے. سورہ الغاشیہ پڑھتے ہیں آخری پارے میں، تو کانٹے دار جھاڑیاں دی جائیں گی، پھنسیں گی تو کھولتا ہوا پانی دیا جائے. پھر احادیث میں ذکر ہے اللہ کے رسول کو دکھایا گیا معراج کی شب کوئی تانبے کے ناخن سے اپنے جسموں کو کھرچ رہا ہوگا غیبت کرنے والا، کسی کی زبان کو بڑی بڑی قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہوگا جو امت میں تفریق پیدا کر کے آیا ہوگا، کوئی خون کی ندی کے اندر ڈبکیاں کھا رہا ہوگا اور اس کو پتھر مارے جا رہے ہوں گے جو سود خون ہوگا. یہ ہے جہنم کا معاملہ. لوگ کہتے ہیں کہ مولوی ڈراتے ہیں، غلہ ڈراتے ہیں، قرآن ڈراتے ہیں، حدیث ڈراتی ہیں جہنم کے عذاب. اور ڈرنا چاہیے. یہ ہے تیرہ مرحلہ جہنم کا. آخری مرحلہ جہاں جہنم کا بیان قرآن میں، وہاں جنت کا ذکر بھی ہے، ڈراوے کے ساتھ بشارت بھی ہے، وارننگ کے ساتھ گڈ نیوز بھی، سب کو ساتھ دے کے چلنا چاہیے. اب اگلی چودہ مرحلے پر بات کریں. مثلا قرآن نے کہا سورہ زخرف آیت نمبر 68 سے 73 تک یہ آیات ہے، یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو آج تم پر کوئی خوف نہیں نہ تم غمزدہ ہو. کون سے بندے؟ الذین آمنوا بآیاتنا، جو ہماری آیات پر ایمان لے آئے. وکانوا مسلمین، اور مسلم رہے دنیا کے اندر، نام کے نہیں عمل کے مسلم، پریکٹیکلی وہ اوبیڈینس ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اللہ کو ماننے کے بعد اللہ کی بھی مانتے تھے، اللہ کے احکامات کو تسلیم کرنے کے بعد ان پر عمل درآمد بھی کرتے تھے. ان ایمان رکھنے والوں اور ان اسلام کی ربش پر وداری کی ربش اختیار کرنے والوں تم پر کوئی خوف اور غم نہیں. ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون, تم بھی داخل ہو جاؤ جنت میں اور تمہاری بیویاں بھی خوش و خرم رہو. لیکن کون سی بیویاں یا کون سی بیویوں کے لیے کون سے شوہر, جن کا تعلق ایمان کی بنیاد پر ہو, نیز بلڈ ریلیشنز کی بنیاد پر نہیں. نوح علیہ السلام, لوط علیہ السلام کی بیویاں نافرمان تھیں, وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گی ان کے ساتھ. نوح علیہ السلام کا بیٹا نافرمان تھا, وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا ان کے ساتھ. بلڈ ریلیشن کی بنیاد پر تعلقات نہیں بلکہ ایمان کا ٹچ. اگر شوہر بیوی دونوں نیک ہیں اللہ ان کو جمع فرما دے گا, اگر شوہر نیک ہے بیوی نہیں اللہ شوہر کو بہتر میچ دے دے گا, بیوی نیک ہے شوہر نہیں اللہ اس بیوی کو جنت کی مردوں میں سے کسی نیک مرد کا میچ عطا فرما دے. نیک تقویٰ اور ایمان کی بنیاد پر اگر ہے تو وہ داخل, ادروائز پھر میچ دے دی جائے تو کوئی اور مانگتا. یو پاپ آدمی سے خاص اخبار, ان پر سونے کی پلیٹیں اور رکابیاں یہ برتن پیش کیے جائیں گے, اس میں جام ہوں گے شراب. وقیحا مان اشتہیل انفس و تلذ الاعین, وہاں ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو تو ان کے جی چاہیں گے اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی. وہ ان تم کی ہا اور تم, اور کہا جائے گا تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ. قرآن پاک سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 15 ہے, چار نہروں کا ذکر ملتا ہے جنت میں. نمبر 1 صاف شفاف دودھ کی نہر جس کا رنگ کبھی نہیں بدلے گا. نمبر 2 صاف شفاف پانی کی نہر جس میں کبھی بدبو پیدا نہیں ہوگی. نمبر 3 صاف شفاف شہد کی نہر جو بالکل خالص ہوگا. اور نمبر 4 شراب کی نہر, وہ شراب جنت کی کہ جن کو پی کر عقل معروف نہیں ہوگی, انسان آل فال نہیں بکے گا. یہ سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 4 میں, آیت نمبر 15 میں اس کا ذکر. حدیث کی طرف آئیے, اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری شریف مسلم شریف کی روایت, جنت میں ایک درخت اتنا طویل ہے کہ 100 برس تک بھی ایک تیز رفتار سوار چلتا رہے اس کے سائے میں تو اس سایہ کبھی ختم نہیں. ایک درخت کا یہ عالم ہے. کیا ہوگی جنت؟ آخری شخص جو جنت میں جائے گا, آپ کو پتا ہے کہ بہت سے مسلمان اپنی سزا بھگتنے کے بعد جائیں گے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نافرمانی کی جائے چلو پھر تو اللہ ڈال دے گا تو جہنم ہی تو بھگتنی ہے پھر اس تک وعدہ اللہ. لیکن بارہ بجے طرف ہے آخری شخص جس کو جنت دی جائے گی, وہ جنت ہماری دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی. تو کیا جنت ہوگی؟ نیک بندوں کی جو پہلے چلے جائے گی, کیا ہوگی اللہ کے نیک اور مقرب بندوں کی, کیا ہوں گی صحابہ کرام کی جنتیں, کیا ہوں گی رسولوں کی جنتیں, اور کیا ہوگا محمد کریم کا معاملہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر یہ نعمتیں بھی اعلان کر دیا جائے گا, اے جنت والوں ہمیشہ تم جوان رہو گے. حدیث میں ذکر ہے کہ 33 ایج کی ایج ہوگی جنت, بھرپور جوانی. یہی وہ عمر تھی جو عیسیٰ علیہ السلام جب وہ بلند کیے گئے تھے, اور ہمیشہ جواب رہے, کبھی بڑھاپا نہیں آئے, ہمیشہ زندگی رہے, کبھی موت نہیں آئے, ہمیشہ تندرست رہو گے, کبھی بیماری نہیں آئے, ہمیشہ خوشحال رہو گے, کبھی پریشانی نہیں آئے. یہ اعلانات کر دیجیے. کھانا پینا ایسے کہ جو چاہو کھاؤ, جو چاہو مانگو, جتنا چاہو کھاؤ, وہاں واش روم کا بھی مسئلہ نہیں. بڑی دلچسپ بات ہے, ذرا سی جس کو آپ ڈکار جیسی بات کہتے ہیں نا, اس میں مجھ کی خوشبو محسوس ہوئی اور حضم جی چاہ رہا ہے درخت کا پھل کھا لوں, درخت جھکے گا لے جھکے ہوئے ہوں گے, قرآن کہتا ہے. جی چاہ رہا ہے پلا بڑی میں اندر آ رہا ہے روسٹڈ چکن میں کھا لوں چلے سامنے آتے, یہ آہت بھی سنتے. تو یہ ہے آپ, بس ایک حدیث سنا کر یہ جنت جہنم دونوں کی حیثیت اور حقیقت تھوڑی سی کھلتی, ورنہ اصل حقیقت تو خیر جنت کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں, یہ حدیث قدسی ہے بخاری شریف, وہ کچھ اللہ فرمانے میں نے تیار کیا, ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خبر على قلب بشر, نہ کسی کا آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کا آنکھ نے سنا, نہ کسی کے دل میں اس کا کبھی خیال کر دیا, سب میں رہ نہیں سکتے. یہ تو اشارے قرآن حدیث میں تاریخ, کچھ تو موٹیویشن پیدا ہو. اب ایک حدیث سنا کر عبادت مکمل کر رہا ہوں. مسلم شریف کی روایت ہے, جنت جہنم دونوں کا بیان. ایک شخص پیش ہوگا اللہ کے سامنے جو انتہائی سکون میں, آرام میں, عیاشی میں رہا دنیا میں, تھا اللہ کا نام فرمان. اللہ فرشتے کو حکم دیں گے اسے لے کے جاؤ اور جہنم ایک غوطہ دے کر واپس لے آؤ. وہ بندہ آئے گا, اللہ پوچھیں گے کیا تم نے کبھی کوئی آسانی دیکھی, کوئی آسانی اور راحت دیکھی, آرام دیکھا؟ وہ کہے گا اللہ تیری ذات کی قسم کوئی آسانی, کوئی راحت, کوئی سکون میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا. اس کے برعکس ایک وہ شخص پیش ہوگا, تھا اللہ کا فرما بردار مسلم بندہ, لیکن مشکلات آئیں, پریشانیاں آئیں, رکاوٹیں آئیں, پڑھاتی کیا مالدار کیا غریب, ہر ایک کی اپنی مشکلات ہیں جب وہ دین کی طرف آتے ہیں. اللہ کہیں گے فرشتے کو اسے لے کر جاؤ اور جنت میں ایک غوطہ دے کر واپس جاؤ. فرشتہ لے کر آئے گا اس کو واپس. اللہ پوچھیں کوئی تکلیف, کوئی پریشانی, کوئی مصیبت تم پر آئی؟ اللہ تیری ذات کی قسم کوئی تکلیف نہیں آئی, کبھی کوئی پریشانی نہیں آئی, کوئی مصیبت نہیں آئی. اس نے جہنم پہ غوطہ لیا, وہ زندگی کی ساری عیاشیاں اور آسانیاں بھول گیا. اس نے جنت پہ غوطہ فقط لیا ہے, یہ غوطہ رہا نہیں ہے, ساری مشکلات بھول گیا. آج اگر کوئی محنت کر رہے اس کا ریوارڈ اللہ نے وہاں ایسا تیار کیا, اور آج اگر یہ عیاشیاں کر رہے ہیں تو وہاں پر کچھ ہے جو ہم جانتے ہیں. سمجھ ماں کی بات. اللہم انا نسألک الجنہ, اے اللہ اس سے جنت کا سوال کرتے ہیں. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب ہم لیتے ہیں 5 منٹ کا بریک, جب تک آپ اپنے گروپس بنائیے گا سوالات, اس کے بعد اسے دعائیں انشاءاللہ یاد کرنی ہے. دو مسئلے گروپس بنا لیجیے گا اپنے جزاک اللہ.